بسم الله الرحمن الرحيم الله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين حبيب الله تعالى في كتابه الكريم بسم الله الرحمن الرحيم أم حسبت أن أصحاب الكهف والرقيم كانوا من آياتنا محمد وآل محمد محمد پروردگار عالم کی خلقت اتنی وسیع اور اتنی پیچیدہ ہے کہ آج کا انسان اگر صرف اتنا چاہے کہ پروردگار عالم کی مخلوقات کو شمار کرے اور انہیں خاص انواع اور اقسام کے اندر تقسیم کرے تو خود یہ علم دنیا کی مشکل ترین علوم میں سے ایک قرار پاتا ہے. محض اتنا کام کرنا کہ مخلوقات کو شمار کرنا اور مخلوقات کو مختلف کیٹیگریز کے اندر رکھتے چلے جانا ان کی خواص کے اعتبار سے, اور اس کی وجہ یہ ہے کہ پروردگار عالم کی تمام صفات کمال کے مرحلے پر فائز ہیں. کمال کے اوپر مرحلے پر فائز ہونے کی وجہ سے اس کی خلقت کمال پر ہے, اس کا علم کمال پر ہے, اس کی قدرت کمال کے اوپر ہے. تو ہر وہ مخلوق جس کے خلق ہونے کا امکان ہوگا خدا نے متعال نے اسے خلق کیا ہوگا. اس اعتبار سے اگر آپ کے اور ہمارے ذہن کے اندر کسی مخلوق کی خلقت کا امکان آتا ہے تو یہ امکان اس بات کے مساوی ہوگا کہ وہ مخلوق یقیناً موجود بھی ہوگی. لہذا انواع اور اقسام سمندروں کے اندر, زمین کے اوپر حشرات کی صورت میں, پرندوں کی صورت میں ہمارے سامنے موجود ہیں. اب انسان کے ساتھ مشکل یہ ہے کہ چونکہ وہ ان مخلوقات کو جانتا ہی نہیں ہے, جب جانتا ہی نہیں ہے تو ان کے تعلقات کو بھی سمجھنے سے قاصر ہے. نہیں جانتا کہ ان مخلوقات کا ایک دوسرے سے کیا تعلق ہے. انسان کی جو حتی الامکان کوشش رہتی ہے وہ یہ جاننے کی کوشش کر رہا ہے کہ مثال کے طور پر بدن کے اندر انسان کے کیا تعلقات ہیں, تو وہ یہ جاننے کی کوشش کرتا ہے کہ اگر کسی انسان کو فلاں کیمیکل کھلا دیا گیا تو اس کے اوپر کیا اثرات مرتب ہوں گے. یہ وہ کام ہے جو ہم میڈیسن کے اندر کرتے ہیں. پھر اس کی معلومات تھوڑی سی اور بڑھتی ہے تو وہ یہ جاننے کی کوشش کرتا ہے کہ زمین کے اوپر جو کچھ پیش آتا ہے اس سے زمین کے دوسرے حصوں کے اوپر کیا فرق پڑتا ہے. مثال کے طور پر اس نے اب تک یہ کشف کرنے کی کوشش کی کہ اگر زمین کے اوپر فیول جلایا جاتا ہے, فوزل فیول جس کو تعبیر کیا جاتا ہے, تو آسمانوں کے اوپر بھی ایک اثر پڑتا ہے, اس سے اس کی فضائی آلودگی بڑھ جاتی ہے. تو ابھی انسان اس معاملے میں ابتدائی قدم میں ہے کہ وہ اب اللہ کی مخلوقات کے رابطوں کو سمجھنے کی کوشش کرے. سب سے بڑی مشکل جو انسان کو اب تک پیش آئی ہے, اور ہزاروں سال میں اگر ہم سے کوئی پوچھے کہ سب سے بڑا سوال کون سا جس کے اوپر انسانوں نے محنت کی ہے, جس کو جاننے کی کوشش کی ہے, جس کے اوپر تحقیقات ہوئی ہیں, مفکرین فلسفیوں نے اپنے افکار پیش کیے ہیں, تو وہ سوال ایک سادہ سا سوال ہے, وہ یہ کہ زندگی گزارنے کا بہترین طریقہ کون سا ہے. جہاں کہیں سے بھی آپ کو فکر انسانی شروع ہوتی نظر آئے گی, جہاں سے آپ کو مفکر نظر آئے, فلسفی نظر آئے, وہاں سے یہ سوال اٹھ جائے گا مجھے کہ انسان کس قسم کی زندگی گزارے, سب سے بہترین طریقہ کار کون سا ہوگا. اور یہ سوال اتنا وسیع ہے کہ اور اس کے جواب میں اتنی وسعت ہے کہ اگر دنیا کے اندر اس وقت 200 اور کچھ ممالک موجود ہیں تو 200 اور کچھ قوانین بنے ہوئے ہیں جن کو ہم آئین تعبیر کرتے ہیں, کانسٹیٹیوشنز. یہ کانسٹیٹیوشنز در حقیقت کیا ہیں؟ ہر قوم یہ کہہ رہی ہے کہ ہمارے نزدیک زندگی گزارنے کا بہترین طریقہ یہ طریقہ ہے. تو 200 سے زیادہ کانسٹیٹیوشنز اس وقت بنے ہوئے ہیں, اور دنیا کا کوئی کانسٹیٹیوشن ایسا نہیں ہے جو چینج نہیں ہوتا. یعنی دنیا کے تمام انسان اس بات کا اعتراف کرتے ہیں کہ ہم زندگی گزارنے کا جو بھی طریقہ کار بناتے ہیں وہ ناقص رہ جاتا ہے, اس کو اور بہتر بنانے کی ضرورت ہے. تعجب ہے کہ انسان کے پاس 200 سے زیادہ یہ کوششیں ہیں جن کی ناکامی کا وہ خود اعتراف کرتے ہیں, لیکن اس کے باوجود اللہ کے دیے ہوئے قانون پر عمل کرنے کی کوشش نہیں کرتے. یہ کوشش نہیں کرتے کہ وہ کام کیوں نہ کریں جس کو اس مشین کے بنانے والے نے کہا ہے کہ اس کا کرنا بہتر کیا ہو. اس کی مثال تھوڑی سی آپ کی خدمت میں عرض کروں گا. درود بھیجے گا محمد و آل محمد. آج ذہنی طور پر اگر آپ دیکھیں تو دنیا کے اندر قوموں کو کم سے کم مادیات کے اعتبار سے ترقی یافتہ اور ترقی پذیر اور اس کے بعد پسماندہ کے اندر آپ تقسیم کر سکتے ہیں. مادی اعتبار سے کہتے ہیں یہ قوم ترقی یافتہ ہے, یہ قوم ترقی پذیر ہے, یہ قوم پسماندہ ہے. اگر آپ اس اعتبار سے دیکھنے کی کوشش کرتے ہیں تو آپ ہمیشہ ہی دیکھیں گے پسماندہ قوم اور ترقی پذیر قومیں ترقی یافتہ قوموں سے فکر لے رہی ہوتی ہیں. اب بدقسمتی یہ ہو گئی ہے کہ اگر کسی سے پوچھا جائے مثال کے طور پر جو ترقی یافتہ قومیں ہیں وہ کن چیز میں ترقی یافتہ ہیں, تو وہ روڈز بنانے میں ترقی یافتہ ہیں, مشینریز بنانے میں ترقی یافتہ ہیں, وسائل بنانے میں ترقی یافتہ ہیں, لیکن کیا وہ اچھے انسان ہونے میں بھی ترقی یافتہ ہیں؟ تو یہ سب جانتے ہیں کہ وہ اچھے انسان ہونے میں ہرگز ترقی یافتہ نہیں ہیں. وہ خود اس بات کا اعتراف کرتے ہیں, پوری دنیا سمجھ رہی ہے اس بات کو کہ وہ اس معاملے میں ترقی یافتہ نہیں ہیں. ہم لوگوں کی فکری غلامی کی نشانی یہ ہے کہ جس فیلڈ میں وہ ترقی یافتہ ہیں اس میں مانے یا نہ مانے, جس فیلڈ میں وہ یقیناً ترقی یافتہ نہیں ہیں اس فیلڈ میں ضرور ماننے کی کوشش کر رہے ہیں. لہٰذا تمام دنیا کی قومیں اپنی اپنی ثقافتوں کو اس مادہ پرست ثقافت پر قربان کر رہی ہیں. کہیں سے بھی لے لیجئے, مثلا چین جاپان سے شروع کر لیجئے, مسلمان قوموں کو ہوتے چلے جائیے, تمام قومیں اپنی اپنی ثقافتوں کو قربان کر رہی ہیں ایک ایسی قوم کی ثقافت پر جس کے بارے میں گمان یہ ہے کہ شاید دنیا کی سب سے زیادہ غیر مہذب قوم یہی قوم ہے. واضح طور پر امریکہ کی قوم, شاید دنیا کی سب سے زیادہ غیر مہذب قوم یہی ہے جس کا نہ کوئی تاریخ ہے, نہ کوئی سابقہ ہے, نہ کوئی اخلاقیات کا تجربہ ہے, اور اس کے اوپر ساری دنیا قربان ہو رہی ہے. ایسا کیوں پیش آ رہا ہے؟ اس کو ہم کہتے ہیں فکری غلامی. فکری غلامی کی وجہ سے, غلامی کی وجہ سے اس کام کو انجام دے رہے ہیں. اور اگر ہم اور آپ مسلمان ہونے کے ناطے صرف ایک بات کے اوپر توجہ دیتے, جس کو ہم نے امر بالمعروف نہی عن المنکر کے نہ ہونے کے اسباب میں بیان کیا تھا کہ ہماری غلطیوں کی بنیاد عقائد کی کمزوری کے اوپر ہے. اب آپ تصور فرمائیے اگر ہم تمام مسلمان اس بات کے معتقد ہیں کہ خالق خداوند متعال ہے اور خداوند متعال اس مخلوق کی رگ رگ سے واقف ہے, تو کیا خدا کے علاوہ کسی اور کا قانون ہمیں قبول کرنا چاہیے تھا؟ بالکل کسی مشین کے بنانے والے کی طرح, اگر آپ کے سامنے کوئی ایک مشین رکھ دی جائے جو آپ کے لیے انجانی ہو, آپ اس کو نہ پہچانتے ہوں, آپ سے کوئی یہ کہے اس مشین کو چلانے کے دو طریقے ہیں, ایک طریقہ تو یہ ہے کہ کسی انجانے شخص کو جو تمہاری طرح انجانا ہے پکڑ کے پوچھو کہ اس کو کیسے چلانا ہے, اور ایک طریقہ یہ ہے کہ جو اس مشین کا بنانے والا ہے اس سے پوچھو یہ مشین کیسے چلانی ہے, تو آپ کے خیال میں کون سا طریقہ کار اختیار ہونا چاہیے؟ واضح سی بات ہے کہ جو اس مشین کا بنانے والا ہے اس سے پوچھنا سب سے بہتر ہوگا کہ اس مشین کو چلانے کا بہترین طریقہ کار کیا ہونا چاہیے. ہم مسلمان ہونے کے ناطے ایک طرف سے معتقد ہیں کہ ایک خالق اس دنیا کا ایک خالق ہے, پھر اس خالق کے علم, اس کی قدرت, اس کی صلاحیتوں کے معترف ہیں, یہ بھی معترف ہیں کہ اس خالق نے زمین کو بے سہارا نہیں چھوڑا بلکہ اس زمین کی ہدایت کے لیے کتاب بھیجی اور نبی بھیجا ہے. اس کے بعد کہیں جا کر اس بات پر اطمینان نہیں کر پا رہے کہ ہمیں اس خدا کے قانون پر عمل کرنا ہے یا نہیں کرنا ہے, اور یہاں پر ہم اس بات کے شک و تردید کا شکار ہو رہے ہیں کہ ہمیں آیا اپنے بنائے ہوئے قانون زیادہ بہتر نظر آئیں گے یا اس کے بنائے ہوئے قانون پر عمل کرنا ہوگا. چند سادہ سی مثالیں انفرادی زندگی سے عرض کروں گا آپ کی خدمت میں, اور اس کے بعد معاشرے کی طرف. اور آپ کے ذہن میں ہے کہ ہماری اس پانچ دن کی گفتگو کا عنوان ہے با فضیلت قوموں کے خواص. درود بھیجے گا محمد و آل محمد. انفرادی زندگی میں جب آپ اس کی مثال دیکھیں گے تو آپ تصور کیجئے کہ ہمارے سامنے اللہ کی طرف سے ایک خاص اخلاقیات موجود ہیں, ایک خاص اخلاقی نظام موجود ہے. اس نے کہا اگر تمہیں دوسرے انسانوں کے ساتھ تعلقات بنانے ہیں اور تم ناگزیر ہو, ظاہر دنیا کے اندر زندگی گزارو گے, دوسرے انسانوں سے تعلقات بنانے پڑیں گے. دوسرے انسانوں کے ساتھ تعلقات بنانے میں تمہیں اس انداز میں کام کرنا چاہیے, اخلاق دے دیا گیا ہے, اس اخلاق کے اندر سچائی ہے, وعدے کی وفا ہے, اس اخلاق کے اندر صبر ہے, تحمل ہے, وہ تمام طریقے جو ہمارے یہاں اخلاق کے اندر بیان ہوتے ہیں. جیسے ہی میرے ساتھ ذرا سی مشکل پیش آتی ہے میں اس اخلاق کو توڑنے کو تیار ہو جاتا ہوں. اپنے آپ سے ایک سادہ سا سوال نہیں پوچھتا کہ یہ جو میں اخلاق کو توڑ رہا ہوں اللہ کے اخلاق کے قانون کو, یہ میں کیا کر رہا ہوں, یہ میں مشین کے بنانے والے سے مخالفت کرنے کی کوشش کر رہا ہوں. مشین کو بنانے والا کہہ رہا ہے اس کو اس طرح سے کرو گے تمہارے لیے مشکل بن جائے گی, اور میں اپنے تیش میں آ کر, اپنے غصے میں آ کر, یا اپنے اوپر کنٹرول نہ ہونے کی وجہ سے اس مشین کو اپنے انداز میں چلانے کی کوشش کر رہا ہوں. اب کسی کا نقصان نہیں ہوگا, سب سے زیادہ نقصان مجھے خود اٹھانا پڑے گا. یہی مشکل ہمارے ساتھ معاشرے کے اندر پیش آ رہی ہے. کیوں معاشرہ کامیابی حاصل نہیں کر پا رہا, خاص کر ہم مسلمان؟ یہ بات برسبیل تذکرہ عرض کرتا چلوں, ایک اللہ کا وہ قانون ہے جو اس نے کفر کے معاشرے کے لیے رکھا ہوا ہے, ایک اس کا وہ قانون ہے جو اس نے مومنوں کے معاشرے کے لیے رکھا ہوا ہے. کفر کے معاشرے کے لیے بھی قانون کے اندر ایک جملہ آتا ہے جس کو کہتے ہیں پروردگار عالم نے قرآن کریم میں فرمایا, فتحنا علیہم ابواب کل شیء. مومنین کے بھی ایک قانون ہے, اس کے لیے بھی قرآن کریم نے بالکل یہی ٹرم استعمال کی ہے. ہر چیز کے دروازے کا کھل جانا کفر کے لیے, جب فیان فرماتا ہے تو کہتا ہے جب کوئی قوم کفر کرتی ہے تو ہم اسے مہلت دیتے ہیں, جب مہلت دیتے ہیں تو فتحنا علیہم ابواب کل شیء, اس مہلت کے درمیان ہم تمام دروازے اس کے اوپر کھول دیتے ہیں. حتی اذا فرحوا, یہاں تک کہ جب وہ بہت زیادہ خوش ہو جاتے ہیں, اپنی زندگی میں مگن ہو جاتے ہیں, اخذنا, تو پھر ہم ان کے اوپر گرفت کر لیتے ہیں, بغتتاً اچانک گرفت کر دیتے ہیں.